আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। ফিজানে কুরআন কে সিলসিলে মে হাজির হ্যায় اور آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا تھا کہ آج یعنی بروز قیامت ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے منہوں پر مہر لگ جائے گی، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ظہور اس انداز میں بھی ہوگا۔ اگلی آیات میں جو ابھی ہم تلاوت کریں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی آخرت میں تو کفار کو عذاب دے گا، سزا دے گا، لیکن اگر وہ چاہے تو دنیا کے اندر بھی کافروں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر اگر سزا دینی ہو تو وہ کس انداز میں دے سکتا ہے، اس کی ایک صورت کو بیان فرمایا اور پھر اس کے اوپر آگے دلیل بیان کی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، ان کافروں کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے دکھائی دیتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے۔ ارشاد فرمایا کہ جن آنکھوں سے حق کے دلائل دیکھنے کے باوجود یہ لوگ حق قبول نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، یہ جیسے رخسار ہیں، گال ہیں، بالکل پلین ہیں، سیدھے ہیں، اسی انداز میں ہم ان کی آنکھیں بھی کر دیں، مٹا دیں ان کی آنکھیں، ان کو کچھ نظر نہ آئے، اور تو یہ جلدی سے راستے کی طرف دوڑیں لیکن ان کو راستہ نہ ملے۔ جیسے اچانک آنکھیں جو ہے وہ دیکھنا بند کر دیں، چھوڑ دیں آنکھیں دیکھنا اگر، تو آدمی گھبراہٹ کے اندر جو ہے وہ فوراً بھاگتا ہے راستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کو ایسا مٹا دیں کہ نہ کھلیں اور نہ ان کو راستہ نظر آئے، اور پھر فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں ان کی جگہ پر ہی جہاں یہ کھڑے ہیں موجود ہیں وہیں پر ہم ان کی صورتوں کو مس کر دیں، ان کے چہروں کو بگاڑ دیں، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، اور ان کا وہ حال کریں کہ نہ تو یہ آگے بڑھ سکیں اور نہ یہ پیچھے لوٹ سکیں، کہ ان کی شکلیں بگڑ جائیں، ان کے اندر قدرت ہی نہ رہے کہ یہ کسی طرف ڈھنگ سے جا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری یہ قدرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو آثار اور مظاہر ہیں ان میں تو ایک بہت ہی چھوٹی سی یہ چیز ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے بہت بڑی تخلیق ہے، نظام کائنات کا جو ہے وہ ایک بڑے اس میں بڑی بڑی تبدیلی آنا، بڑے بڑے سیلاب آ جانا، بڑے بڑے جو ہے وہ زمین کے خطوں کا زلزلے کی وجہ سے پھٹ جانا، کہاں قدرت کے وہ آثار اور علامات جو بہت بڑے، اللہ کی قدرت کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں لیکن ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا جو ظہور ہے کہیں بہت شدت کے ساتھ ہے اور کہیں بہت تھوڑے انداز کے اندر ہے۔ تو یہ جو آنکھوں کا مٹا دینا، چہروں کا بدل دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہمارے سامنے جو مظاہر ہیں ان کے اعتبار سے تو معمولی سا کرشمہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اب بندوں کی جسمانی تبدیلی پر عذاب دینے پر قادر ہونے کی ایک دلیل بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے وجود کے اوپر ہی غور کریں، ہم انسانوں کے وجود پہ غور کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لمحہ بلمحہ ان کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ایک وقت کے اندر انسان کیا ہوتا ہے، پھر کیا بن جاتا ہے، کہاں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کہاں وہ جوان ہوتا ہے، کہاں وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے، کہاں وہ جوان مرد ہوتا ہے، کہاں اس کا جسہ بن جاتا ہے لہیم شہیم، لمبا چوڑا اور بدن اس کا طاقت سے انرجی سے بھرپور، اور کہاں دوبارہ اس کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو جاتا ہے بندے کا، اور پھر دوبارہ وہی کمزور، نحیف، نزار، چل نہیں سکتا، چیز نہیں پکڑ سکتا، دکھنے میں مشکل، سننے میں مشکل، بولنے میں مشکل، اعضا ساتھ نہیں دیتے، بعض اوقات بدن پہ راشہ تاری ہے۔ تو یہ تغیرات ہیں جو انسان کے وجود اور اس کے جسم کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو دلیل کے طور پہ بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ فرمایا جسے لمبی عمر دیتے ہیں تو پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں، پہلے انسان کمزور ہوتا ہے، اس کے بدن میں وہ طاقت نہیں ہوتی، اس کے اعضاء میں وہ طاقت نہیں ہوتی، اس میں بیماری کو برداشت کرنے کی، بہت سی چیزوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ طاقت بڑھتی رہتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہی چیز کہ جو بچپن میں اس کو آتی تو شاید مری جاتا، جوانی کے اندر اسی کو بڑے ہمت و حوصلے کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، گرمی کو، سردی کو، بیماری کو، تکلیف کو، دکھ کو، غم کو بڑی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن جب جوانی ڈھلتی ہے اور معمر آدمی ہو جاتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ، انسان معمر ہو جاتا ہے، زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے، تو جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس خالق و مالک کی قدرتوں کے یہ شاہکار اور قدرتوں کے نمونے تم اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھتے ہو تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ جو اس نے عذاب تمہیں بتایا کہ چاہے تو تمہارے چہرے بدل دے، تمہارے چہرے بگاڑ دے، تمہاری شکلیں بدل دے، تمہاری آنکھیں مٹا دے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو فرمایا افلا یعقلون، تو کیا لوگوں کو عقل نہیں، کیا لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ تغیرات پر قادر خدا دوسری وہ تبدیلیاں کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتی ان کے کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار ایک بہتان لگاتے تھے، آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہے اور جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی ہے کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا تھا۔ جیسے سورۃ تبت یدا ہے، ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد کے اندر فرمایا تبت یدا ابی لہب متب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ تو کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، آپ پہ الزامات لگائے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا تھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہاں جس چیز کا بیان ہے وہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا، اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس سے بہت سے لوگ غلط مطلب بھی لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ مسئلہ یوں ہے کہ یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی، ایک دوسری بات یہ کہ بات ہے شعر کی کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو شعر کہنا نہ سکھایا، لیکن اس کے متصل قرآن کا ذکر کر دیا، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، تو یہ دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو شعر کہنا نہیں سکھایا بلکہ یہ قرآن ہے، ذکر ہے، دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھے۔ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے۔ کفار نے جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، بڑا مؤثر ہے، دلوں میں اثر کرتا ہے، دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، جو لوگ آپ سے قرآن سنتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ تھا کہ لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے تھے، شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ رہے تھے۔ اب کفار نے بارہا منصوبے بنائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں وہ کیا کریں۔ اب انہوں نے بہت مرتبہ آپس میں جو میٹنگز کی، جو بیٹھے، اکٹھ کیا، تو اس کے اندر ایک بات انہوں نے کئی مرتبہ طے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے چونکہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کوئی ایسی شخصیت کے طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگ ان کو غلط بھی سمجھیں، ان کو غلط بھی سمجھیں اور ان کی باتوں میں آنے سے بھی جو ہے وہ باز آ جائیں، ان کے کلام کی تاثیر سے بھی بچ جائیں۔ تو اب کیا تھا، اس زمانے کے اندر بنیادی طور پہ تین طرح کے لوگ اس طرح کی چیزوں میں معروف تھے کہ جن کی باتوں میں بڑا اثر ہوتا تھا۔ نمبر ایک، جادوگر، کیونکہ جادوگر تو لوگوں کے سامنے ایسا کچھ کر کے دکھا دیتا تھا نا کہ لوگوں پہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا تھا، لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے، اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ تو ایک تو جادو تھا، دوسرا تھا کہانت۔ کہانت کیا تھی؟ کہانت یہ جیسے آج کل نجومی ہوتے ہیں، غیب کی باتیں بتانا، غیب کی خبریں دینا، فلاں وقت میں یہ ہوگا، وہ ایسا ہوا تھا۔ تو کاہن بھی اپنے مختلف جو ہے وہ باطل علوم کی وجہ سے کچھ نہ کچھ باتیں اس طرح کی بتا دیا کرتے تھے، جس میں ایک آدھ سچی تھی، 150 جھوٹی بھی ہو جاتی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی سچی بھی نکل آتی تھی۔ اب وہ جو درست ہوتی تھی لوگ اس کی وجہ سے قائل ہو جاتے تھے۔ تو ایک تھا کاہن۔ تیسرے نمبر پہ لوگ تھے جو جن کی باتوں سے لوگ متاثر ہوتے تھے، وہ شعرا۔ شاعر اتنا خوبصورت کلام لکھتے تھے، ان کا کلام اتنا جاندار ہوتا تھا کہ انسان تو انسان جانوروں پہ اثر کرتا تھا۔ خاص طور پہ عرب کے شعرا کے جو کلام ہے اس کا نمونے بڑے اعلیٰ درجے کے اور بڑے فصیح و بلیغ ہیں۔ اب اگر تو کفار یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جادوگر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ شاعر ہیں، یہ تینوں کی نفی کے باوجود بھی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اثر کر رہی اور آپ کا کلام جو قرآن کی صورت میں ہے وہ اثر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر باطل نہیں ہیں بلکہ خدا کے رسول ہیں، اور آپ کا جو کلام ہے وہ خدا کا کلام ہے، یعنی قرآن ہے۔ تو کفار نے مختلف مواقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہی تینوں الزام لگائے، کبھی آپ کو جادوگر کہہ دیا، کبھی آپ کو کاہن کہہ دیا، کبھی آپ کو شاعر کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی قرآن میں نفی کی کہ نہ تو یہ نبی جادوگر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ شاعر ہیں۔ تو کفار بیسیکلی جو قرآن کی آیتیں تھیں، کبھی ان کو جادو کہتے تھے، کبھی ان کو کہانت کہتے تھے، اور کبھی ان کو شعر و شاعری کہتے تھے۔ اور شعر و شاعری کہنے سے مراد کیا ہوتی تھی؟ شعر و شاعری کہنے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ شاعروں کا تو اتا پتہ ہی کوئی نہیں، کہ کبھی جناب کسی کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے تو معمولی سی شے کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کبھی کسی کی مذمت کرنا شروع کر دی تو بڑی اونچے درجے کی بھی چیز ہے تو اس کو گھٹیا ثابت کر دیا، کبھی تخیلات کی وادی میں گھوم رہے، کبھی ادھر بھٹکتے پھر رہے، کبھی ادھر بھٹکتے پھر رہے، اونٹنی کی شان بیان کی تو اونٹنی کی شان کے اندر ہی 500 شعر پڑھ دیے۔ تو شاعروں کا حال ہی کوئی نہیں ہوتا، کلام بڑا مؤثر ہوتا ہے، کلام بڑا مؤثر ہوتا ہے، لیکن کلام کذب پر، جھوٹ پر، مبالغہ آرائی پر، فضولیات پہ، لغویات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یعنی قرآن، یہاں جس کلام کی بات کروں وہ قرآن، قرآن کو کہتے تھے کہ یہ تو شعر و شاعری کی باتیں ہیں۔ شعر و شاعری کی باتیں کہنے سے کیا مراد؟ اصل شعر نہیں، کیونکہ کفار مکہ اتنے بیوقوف اور جاہل نہیں تھے کہ ان کو شعر کا اور نثر کا پتہ نہیں تھا۔ آخر وہ اپنے زمانے کے فصیح و بلیغ لوگ تھے، ان کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے شعرا موجود تھے، تو ان کے تو ہر بندے کو پتا تھا کہ بھائی یہ شعر ہے یا نثر ہے، اور قرآن شعر کی صورت ہر کس نے، اس کی کوئی آیت بہت لمبی ہے، کوئی آیت چھوٹی سی ہے، تو اس کو شعر کہنا جو ہے یہ تو ایک بالکل اپنا مذاق اڑوانے والی بات تھی نا، کہ اگر اس کو حقیقی معنوں میں شعر کہتے تو وہ شعر بمانہ شعر نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، یعنی جیسے شاعروں کے کلام جھوٹ پر، غلط بیانی پر، تخیلات پر مشتمل ہوتے ہیں، قرآن بھی ایسا ہی کلام ہے۔ لو جی مرنے کے بعد لوگ اٹھ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دیں گے، پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، تو وہ کہتے تھے یہ خیالی باتیں ہیں، یہ جنت کی، یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی، یہ خیالی باتیں ہیں۔ تو وہ اس معنی میں قرآن کو شعر کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس الزام کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھایا، جو قرآن ان کو دیا ہے، جو قرآن یہ پڑھتے ہیں، جو قرآن تمہیں سناتے ہیں، یہ شعر نہیں، ہم نے ان کو یہ شعر نہیں سکھایا، بلکہ یہ تو ذکر ہے، روشن قرآن ہے۔ تو اب غور فرمائیں کہ شعر سے مراد یہاں کیا ہوا؟ شعر سے مراد ہوا کہ کفار جو قرآن کو شعر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو یہ شعر نہیں سکھایا، یہ جو قرآن سکھایا ہے یہ شعر نہیں سکھایا، بلکہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو سراسر نصیحت ہے، روشن قرآن ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی جو میں نے معنی بیان کیا، اس کے نتیجے میں جو پورا اس کا سیاق و سباق ہے اور جو پورا مفہوم ہے وہ کھل کے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو کفار نے شعر کہا تھا وہ قرآن کو کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو نفی کی تو وہ قرآن کے شعر ہونے کی نفی کی کہ قرآن کلام کذب نہیں ہے، قرآن فضولیات اللغویات پر مشتمل نہیں، یہ تو عقل و حکمت کی باتوں پر مشتمل ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کی حکمت اور ہدایت پر مشتمل ہے، یہ تو نصیحت ہے، یہ تو روشن قرآن ہے۔ اب اس کی روشنی میں جو اس کا شان نزول ہے وہ بھی واضح ہو گیا، اور آگے جو شعر کی نفی کے بعد آگے قرآن کا بیان ہے، ان دونوں کے درمیان مناسبت بھی واضح ہو گئی۔ تو یوں جو ہے یہ اپنی پوری بات جو ہے وہ اپنی جگہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ وما یم بغی لہ، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شعر ان کی شان کے لائق۔ اب جس مفہوم کے اندر میں نے پوری تقریر کی ہے اس کے اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ یہ قرآن کو جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کو تخیلات نہیں ہیں، یہ قرآن فضولیات اور لغویات نہیں ہیں، اور نہ یہ فضولیات اور لغویات اور جھوٹی باتیں نبی کی شان کے لائق ہیں۔ وما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، نہ تو ہم نے نبی کو جھوٹی فضول تخیل کی باتیں سکھائیں اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہیں۔ جو ان کو سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ذکر ہے، روشن قرآن ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت سا مفہوم ہے جو بالکل اپنی جگہ پر منطبق ہو جاتا ہے، ورنہ ایک بڑا سیدھا سا سوال پیدا ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کوئی شعر اس طرح لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہی نہیں کہ جن کے اوپر کفار آگے سے اعتراض کریں کہ دیکھو جناب یہ تو شعر پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو لہذا یہ تو شاعر ہوئے، اور ان کو یہ ان کے سامنے تو سرکار علیہ السلام تو قرآن ہی پڑھ کے سناتے تھے، تو وہ جو شعر کہہ رہے ہیں وہ قرآن کو تو کہہ رہے ہیں، جب قرآن کو کہہ رہے ہیں تو قرآن تو شعر ہے ہی نہیں۔ اور یہ تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ نثر میں اور نظم میں فرق ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ نظم شاعری کے طور پہ نہیں ہے، اس کی آیات میں جس انداز کے اندر فرق ہے وہ کبھی بھی شعر و شاعری کے اندر نہیں ہوتے۔ تو کفار کا اعتراض قرآن پر تھا، قرآن کو وہ شعر کہہ رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کو اس کے اعتبار سے شاعر کہہ رہے تھے، اللہ تعالی نے اس کی نفی کر دی۔ ورنہ جہاں تک شعر کا تعلق ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر جو ہے وہ بعض اوقات لوگوں کو سنائے بھی، جس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر اپنی زبان مبارک سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، شعر گوئی کا ملکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا، لیکن وہ علم نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، وہ ہنر ہے، ہنر اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں ساری شاعری پڑھ لوں، شعر کے جتنے اوزان ہیں جو اس کے علم عروض کے اندر جو اوزان بنتے ہیں، اور پھر جو ان کی اس میں فصاحت و بل علم البدی کے قواعد ہیں وہ میں سارے پڑھ لوں، تو مجھے شعر کا علم تو ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ مجھے شعر کہنا بھی آ جائے اور میں شعرا کی طرح کلام بھی لکھنا شروع کر دوں۔ تو علم شعر اور ہے، اور ملکہ شعر گوئی یہ اور چیز ہے۔ یہاں جو نفی ہے وہ لی جائے تو ملکہ شعر گوئی کی ہے، یعنی شعر کہنے کا ملکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اور یہ فن ہے، ہنر ہے، یہ علم نہیں ہے۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر علم ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، وہ آپ کو اپنی جگہ درست ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی چونکہ آخر میں ذکر ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شان بھی بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جو روشن قرآن ہے یہ کیوں ہے، کیوں نازل ہوا ہے؟ فرمایا تاکہ وہ نبی اسے ڈرائے، اس بندے کو ڈر سنائے جو زندہ ہو اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعیدیں ہیں وہ سنائیں, اور وعیدیں سنانے کا نتیجہ یہ کہ جس کے دل میں زندگی ہے, جس کا دل زندہ ہے, دل زندہ ہے سے مراد یہ ہے کہ مردہ نہیں ہو چکا حق قبول کرنے سے, بلکہ حق قبول کرنے کی رمق اس کے اندر موجود ہے, تو وہ زندہ دل آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائے. اور کافروں پر جو اللہ کے عذاب کی بات ہے وہ ثابت ہو جائے, اور ان پر حجت پوری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو آخرت میں عذاب دینا ہے وہ بغیر اتمام حجت کے نہیں دیا, بلکہ ان کو ان کی طرف اپنا رسول بھیجا, رسول نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنائی, پھر ان لوگوں نے نہیں مانا, تب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اب اس کے بعد توحید پر استدلال, توحید پر جو دلائل ہیں ان میں چوپایوں کی تخلیق اور ان سے حاصل ہونے والے منافع کے ذریعے بیان کیا گیا. ارشاد ہوا, اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون ولهم فیها منافع ومشارب افلا یشکرون. اور کیا انہوں نے نہ دیکھا, لوگوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں, ہم نے اپنے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں, اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا تو ان چوپایوں میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے لوگ کھاتے ہیں یعنی گوشت کھاتے ہیں, اور لوگوں کے لیے ان جانوروں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں, تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر ایک اور دلیل کو بیان فرمایا کہ جن چوپایوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں غور کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا, تو فرمایا کہ مما عملت ایدینا, ہم نے انہیں خود پیدا کیا, ہم نے اپنے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے. تو عملت ایدینا جو ہے یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں سے کسی دوسرے سے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی شان خالقیت کے اعتبار سے ان کو پیدا کیا اور لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا. اچھا, اب اللہ تعالیٰ اسی قدرت کی اگلی صورت بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان چوپایوں کو لوگوں کے تابع کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے؟ اب دیکھیں, ہمارے سامنے دو طرح کے جانور ہیں, شیر بھی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بکری بھی ہے, ایک وحشی جانور ہے, ایک گھریلو ہے, پالتو ہے, چھپایا ہے. پیدا دونوں کو اللہ تعالی نے کیا اور دونوں کے اندر گوشت ہی ہے, دونوں کے اندر اسی طرح کی جو ہے وہ جسمانی وضع اور حیات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کے جانوروں کو وحشی بنایا, دوسری طرح کے جانوروں کو چوپایا بنا دی. جو چوپائے ہیں وہ انسان کے تابع ہیں, گائے ہے, یہ بکری ہے, بکرا ہے, اونٹ ہے, یہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے تابع کر دی ہے. اب اونٹ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کے تابع کیا, کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے, اتنا بڑا اونٹ, ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے اور اونٹ جو ہے اس کے پیچھے 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 چل رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تابع کر دی, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے تابع کیا اس کا یہ حال ہے کہ وہ اونٹ ہونے کے باوجود ایک بچے کے تابع ہے. اور دوسری طرف آپ شیر کو دیکھ لیں, شیر کا وجود اونٹ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے, اس کا دسواں حصہ ہوگا وہ, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تابع نہیں کیا, انعام میں نہیں آتا شیر, وہ تو سبعون کے اندر آتا ہے, سبا کے اندر آتا ہے, جو ہے وہ خونخوار جانوروں کے اندر, درندوں کے اندر, تو شیر اپنے وجود میں چھوٹا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو تابع نہیں کیا انسان کے, تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود سینکڑوں انسانوں کو بھگا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور دلچسپ انداز ہمارے سامنے ہے کہ چاہے تو اونٹ جیسے بڑے جانور کو بھی انسان کے تابع کر دے, और चाहे तो, बल्कि शेर तो मैंने बड़ा कह दिया, भेड़िया उससे भी छोटा होता है, वो छोटा सा भेड़िया जो है वो ही इंसान के काबू नहीं आता, बल्कि इंसान को चीर फाड़ के रख देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हम हैं जिन्होंने ये छुपाए, इंसानों के ताबे कर दिए, तो लोग इन पर सवारी भी करते हैं और इनके गोश्त से भी फायदा उठाते हैं, इनका गोश्त भी खाते हैं। फिर इसके अलावा दीगर मुनाफे भी हैं, दीगर मुनाफे जैसे जो हलाल मादा जानवर है उनका दूध इस्तेमाल होता है, ऊंटनी का दूध है, बकरी का दूध है, और इसी तरह जो है वो गाय का, भैंस का दूध है, तो मशारिब है पीने के जो है वो इसमें मुनाफे मौजूद है। और दीगर मुनाफे भी हैं, दीगर मुनाफे ये हैं, गोश्त है खाने में इस्तेमाल आता है, दांत है वो किसी और चीज में इस्तेमाल हो जाती है, हड्डियां किसी और चीज में काम आ जाती हैं, ये खाल है वो जनाब चमड़े की बहुत सारी चीजें बनाने के काम आ जाती है, जूते भी बनते हैं, बैग भी बनते हैं, अब तो हजारों चीजें बनती हैं, हत्ता के भेड़ की जो ऊन है उस ऊन से कुछ और ही बनता है, उनसे दीगर चीजें बनाई जाती हैं। तो यूं जो है, बल्कि अब तो साइंसी एतबार से तो जो जो उसमें से जनाब वो निकाला जा रहा है उसके एतबार से बहुत सारी चीजें बनना शुरू हो जाती। तो अल्लाह तआला ने फरमाया वाला हूं फीहा मुनाफिउ व मशारिब, कि इंसानों के लिए इन चुपायों में कई तरह के मुनाफे और पीने की चीजें हैं। तो अल्लाह ताला इन अपनी नेमतों को बयान करके इरशाद फरमाता है अफला यशकुरून, तो क्या लोग नेमतें देने वाले रब का शुक्र अदा नहीं करेंगे, जिसने इतनी नेमतें अता फरमाई कि जिनके ऊपर हमारी अक्सर बेशतर जिंदगी का मदार है, जिनसे हम लुत्फानंदोज भी होते हैं, जिनके जरिए जिंदगी भी गुजारते हैं, तो जिस खुदा ने नेमतें दी हैं उसका शुक्र भी अदा होना चाहिए। इसके बाद अब शुक्र ना शुक्री, क्योंकि शुक्र का बयान हुआ और उस शुक्र के अंदर हकीकत ना शुक्री के अंदाज के अंदर उसको बयान किया गया कि क्या शुक्र अदा नहीं करेंगे, मुराद तो यह कि शुक्र अदा करें, लेकिन इससे यह भी समझ आया कि ना शुक्री करने वाले भी हैं। अब जो ना शुक्री है उसकी बदतरीन सूरत है कि खुदा के वजूद का इनकार कर दिया जाए या खुदा की शानों का इनकार कर दिया जाए, खुदा की वहदानियत का इनकार कर दिया जाए, ये ना शुक्री की बदतरीन सूरत है। ना शुक्री की और भी दर्जे, लेकिन ये ना शुक्री की बदतरीन सूरत है कि खुदा के साथ किसी और को शरीक कर दिया जाए। तो अब जिनको शरीक किया गया अल्लाह ताला उन्हीं की उन चीजों की मुसम्मत बयान फरमाता है। इरशाद फरमाया कुफार का जो बुतों से झूठी तवक्कुआत उन्होंने वाबस्ता की थी, तो उन तवक्कुआत वाबस्ता करने के बावजूद बुतों का क्या हाल है, पुजारियों का क्या हाल है, अल्लाह ताला वो बयान फरमाता है। इरशाद फरमाया واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون, اور انہوں نے یعنی مشرکوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان پجاریوں کی مدد ہو جائے, شاید ان مشرکوں کی مدد ہو جائے, انہوں نے اس لیے اور خدا بنا لیے اللہ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بت جھوٹے خدا ان مشرکوں کی مدد نہیں کر سکتے, اور وہ تو خود ان کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے ہوئے۔ یہ جو جملہ ہے چونکہ اس کے دو مفہوم بنتے ہیں, میں دونوں کو پورے وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیے, کیوں بنائے, لعلہم ینصرون, تاکہ ان مشرکوں کی مدد ہو, مشکل کے وقت میں وہ جھوٹے خدا ان کے کام آ جائیں۔ تو مشرکوں نے جو جھوٹے خدا بنائے وہ اس لیے کہ مشکل کے وقت میں یہ کام آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بت ہیں, جھوٹے خدا ہیں, یہ تو ان کافروں کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے اس کے دو مطلب, یا تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, میں ترجمے کو تھوڑی سی وضاحت عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کے مفہوم کے اوپر وہ پورا پورا منطبق, آیات کے الفاظ کے اوپر وہ منطبق ہو جائے۔ فرمایا کہ بت ان کافروں کی مدد نہیں کر سکتے, اور یہ پجاری تو ان بتوں کے لیے خود حاضر لشکر ہیں۔ یعنی بتوں نے پجاریوں کی مدد تو کیا کرنی, بتوں نے مشرکوں کی مدد تو کیا کرنی, یہ مشرک تو خود بتوں کی حفاظت پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا बड़े बड़े जो बुत कदे हैं, जहां पर बुत खड़े किए होते हैं, सजाए होते हैं, गाड़े होते हैं, वहां क्या होता है जी? उसकी सिक्योरिटी हो रही है, बुत की सिक्योरिटी हो रही। तो सवाल यह है कि बुत ने इन मुशरिकों की मदद करनी है, हिफाजत करनी है, या इन्होंने उसकी करनी है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बुतों का हाल तो ये कि ये जो पुजारी हैं, ये जो मुशरिक हैं, जो उनसे मदद की तवक्को रखते हैं, वो खुद तो खुद उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो बुत खुद जो है वो मजबूर हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं मुशरिकों की मदद के। तो जो खुद मोहताज है मदद के, वो उल्टा इनकी मदद कहां से करेंगे? तो फरमाया कि वहुम, और ये पुजारी, ये मुशरिक, लहुम, उन बुतों के लिए जुंदुन, लश्कर हैं, मुहदरून, हाजिर किए हुए हैं। तो ये तो मुशरिक उन बुतों के लिए खुद लश्कर बने हुए हैं, मौजूद लश्कर बने हुए, हाजिर लश्कर बने हुए कि उनकी हिफाजत करेंगे। तो लिहाजा बुत इनकी कहां से मदद करेंगे? ये तो गया एक मफहूम। दूसरा मफहूम, दूसरा जो तर्जमा है उसके एतबार से फरमाया कि ला यस्तितीउना नसरहुम, वो इनकी मदद नहीं कर सकते, और वो बुत इन मुशरिकों के लिए लश्कर होंगे हाजिर किए हुए। अब क्या मतलब हुआ? अब मतलब यह हुआ, अल्लाह ताला ने और दीगर आयात के अंदर इस मफहूम को ज्यादा वजाहत के साथ बयान फरमाया, तो उसकी रोशनी में इस आयत का मतलब समझ आता है कि जब क्यामत का दिन होगा, मुशरिक भी जमा होंगे और बुत भी जमा होंगे। अल्लाह ताला बुतों से फरमाएगा कि क्या ये तुम्हारी इबादत करते थे? बुत कहेंगे, या अल्लाह, ये मुशरिक थे, हमारी इबादत नहीं करते थे, ये शैतानों की इबादत करते थे। तो वो जो बुत हैं, झूठे माबूद हैं, क्यामत के दिन उल्टा अपने पुजारियों के लिए अजाब का सबब बन जाएंगे कि या अल्लाह इनको अजाब दे, ये जो है ये तुझे छोड़ के जो है ये हमारी तरफ मुतवज्जे होते थे, शैतान की इबादत करते थे, ऐ अल्लाह इनको अजाब दे। तो जिन बुतों से इन्होंने तवक्को रखी मदद की, वो उल्टा इनके खिलाफ हो जाएंगे क्यामत के दिन। तो फरमाया कि वो उनकी मदद नहीं कर सकते, ला यस्ततीउना नसरहुम, वो उनकी मदद नहीं कर सकते, बुत पुजारियों की मदद नहीं कर सकते, और ये बुत इन पुजारियों के लिए हाजिर किए हुए लश्कर होंगे, क्यामत के दिन मौजूद लश्कर होंगे जो इनको भी मरवाएंगे। तो ये इस आयत मुबारक के दम मफहूम। अब यहां पर एक बड़ी अहम चीज है जिसका बयान करना बड़ा जरूरी है, वो ये है, इस तरह की जो आयत मुबारक है जिनमें यह बयान होता है कि मुशरिकों ने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए ताकि इन मुशरिकों की मदद हो, और ये बुत इनकी मदद नहीं कर सकेंगे, इस तरह की जो आयतें हैं, ये आयतें नाजिल होती हैं बुतों के बारे में और मुशरिकों के बारे में। बाज लोग इन आयतों को जो बुत के बारे में है उसे खुदा के नबियों पे लगा देते हैं, खुदा के वलियों पे लगा देते हैं, और मुशरिकों की जगह वो मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ताला के मकबूल और प्यारे बंदों को जो हम मुसलमान मदद के लिए पुकारते हैं और उनसे मदद की तवक्को रखते हैं। तो बास लोग ये करते हैं कि वो बुतों वाली आयात जो है वो इन लोगों पर मुंतबिक कर देते हैं कि बुतों की जगह मादल्ला नबी वली ले आते हैं और मुशरिकों की जगह मुसलमानों को, मोमिनों को ले आते हैं जो उनसे मदद की तवक्को रखते हैं। इन आयतों का ये मफहूम लेना, ये बिल्कुल बातें, बिल्कुल बातें। पहली बात तो ये है कि ये आयात जो इस तरह की हैं, ज्यादातर तो ये मुशरिकीन मक्का के हवाले से नाजिल हुई। अब आप खुद गौर कर ले कि जो मक्के के मुशरिक थे वो बुतों को पूजते थे या नबियों वलियों को पूजते थे? वो बुतों को पूजते थे, नबियों वलियों को नहीं। तो लिहाजा जब जिनके बारे में आयत नाजिल हो रही है वो है मुशरिकीन मक्का, जिनको वो पूजते थे वो थे बाकायदा बुत। तो जब आयात नाजिल ही उनके एतबार से हुई हैं तो उनको अल्लाह के नबियों पर और मुसलमानों पर कैसे मुंतबी कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप खुद गौर कर लें, मैं चंद चीजें आपके सामने अर्ज करता हूं, आप खुद गौर करें, क्या बुत को मदद कर सकता है? क्योंकि बुत तो यह है ना कि कोई भी आदमी उठे और कुछ बन बना के एक मूर्ति से बना के रख ले उसको, ये बन गया बुत, इसको कह दिया माद अल्लाह खुदा, झूठा खुदा, کیا یہ کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کیا ہم اس سے کہیں کہ پانی دے دے، اس سے کہیں کھانا دے دے، اس سے کہیں کوئی مشکل دور کر، یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نہ ہم اسے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں. لیکن کیا یہ جو بت ہے یہ اور اللہ کے نبی کیا معاذ اللہ ایک جیسے؟ اب خود غور کر لیں. قرآن کی میں چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور ان کی روشنی میں دیکھ لیں بت میں اور نبیوں میں فرق ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی ساری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جب مصر سے نکلے، ایک میدان میں پہنچے، میدان تیہ کے اندر، وہاں پر قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں پانی عطا کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مار. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. اب آپ غور کریں، یہ جو 5-6 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پانی دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، دعا قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پانی دے دے گا. آخر 6 لاکھ بندے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا. اللہ تعالیٰ تو ایک کی بھی سنتا ہے، لیکن چلے وہ تو 6 لاکھ ہے، 6 لاکھ بندہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ 6 لاکھ بندے خود نہیں دعا کر رہے، موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑا مضبوط وسیلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں پانی دینا تھا، اللہ نے ہی پانی دینا تھا، لیکن وسیلہ موسیٰ علیہ السلام بنے. تو ساری بنی اسرائیل کی قوم نے مجموعی طور پہ مل کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کر بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام تم نے دعا کر دی ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں پانی مل جائے گا، فرمایا کہ تو اپنا عصا مار پتھر پہ. آخر اللہ تعالیٰ ویسے بھی تو پہاڑ کو پھاڑ کے چشمے جاری کر دیتا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہی پانی عطا کیا. تو ہم جو نبیوں ولیوں کو درمیان میں رکھتے ہیں وہ وسیلے کے طور پہ، جیسے یہ پہلے پارے کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے پانی دینے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنایا. تو ہم بھی اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو وسیلہ بناتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دلوا دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ کروا دیں. تو یہ وسیلے کا معاملہ ہے. اچھا، ایک بات. دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ قرآن پاک کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتا ہوں، کوڑ کا مرض ہو میں شفا دیتا. الفاظ یہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کی روشنی دے دیتا ہوں اور کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں. الفاظ دیکھیں، میں کرتا ہوں. تو اب بتائیے کہ کیا بت بھی کسی نابینا کو بینا کر سکتا ہے؟ کیا بت بھی کسی کوڑی کو شفا یاب کر سکتا ہے؟ کیا بت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی پرندے کے اندر پھونک مار کے اس میں روح ڈال سکتا ہے؟ کیا بت بھی کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ بت نہیں کر سکتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا. مردے بھی زندہ کیے، اندھے بھی بینا کیے، کوڑی بھی شفا یاب کیے، مورت کے اندر پھونک مار کے اس کو باقاعدہ پرندہ بھی بنا دیا. تو فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ کھانا نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ، یا رسول اللہ یہ مسئلہ. نبی پاک علیہ السلام نے کہیں بھی ایسی 100 نہیں 1000 حدیثیں ہوں گی. میں سوال کرتا ہوں کہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے کہیں ایک مرتبہ بھی فرمایا کہ بھائی میرے پاس کیا لینے آتے ہو، دعا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، جاؤ جا کے ڈائریکٹ مانگ لو. نہیں، صحابہ کرام آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے اس اعتقاد پر کہ حضور وسیلہ ہیں، مہر تصدیق ثبت فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو نبیوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، ولیوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ بت اور یہ نبی ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں ایک جیسے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح قیامت کے دن، قیامت کے دن بت مشرکوں کے بارے میں بول دیں گے کہ یا اللہ ان کو تو عذاب ہی دے، ہم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، کیا اللہ کے نبی یہ بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی تو اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی تو اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، جس نے شرک کیا، شرک کیا مطلب خدا مانا، اس کے خلاف نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کلام کریں گے، لیکن ہم تو خدا مان ہی نہیں رہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، ہم کہتے ہیں صرف اللہ معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اللہ نہیں، ہرگز خدا نہیں، ہرگز خدا نہیں، کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم تو ہزار مرتبہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں، خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں، تو جب ہم ان کو خدا کا بندہ کہہ رہے ہیں، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں کیا ہے، فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور خدا بنا لیے، تو ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں ہے، تو جب ہم اقرار کر رہے ہیں اور ہم ہزاروں مرتبہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کسی پہ الزام لگانا نہیں جی تم خدا ہی مانتے ہو، نہیں جی تم خدا ہی مانتے ہو، تو اس سے بڑھ کر بدگمانی اور بہتان تراشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا بتوں کی جگہ معاذ اللہ خدا کے نبیوں کو رکھ کے وہ آیتیں لگا دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت سارے ایسے کرنے والوں کے جو ہے وہ شر سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔